الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم واله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کے ابتدائی مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ کل کی بحث میں ہم نے تقریباً 3 آیات جو سورہ یوسف کی ابتدائی ہے اس کا خلاصہ اور اس سے متعلق چند نظریاتی، اعتقادی، اخلاقی اور تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یوں تو سورہ یوسف جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 111 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً 12 رکوع ہیں۔ اب تک الحمدللہ 3 آیات کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی، الف لام میم مراد سے کیا مراد ہے اور قرآن مجید کو مبین کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے، قرآن مجید کو عربی زبان میں کہا گیا اس کا کیا مقصد ہے، اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے اور یقیناً آپ تمام جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں اور آپ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اور وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور وہ بھی نبی ہیں اور وہ شہزادے ہیں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور وہ رسول ہیں۔ رسول اور نبی کے حوالے سے ایک مختصر سی بات یوں سمجھ لی جائے کہ رسول ان کو کہتے ہیں جن کو مستقل شریعت دے کر بھیجا جائے، پورا ایک نظام دستور دے کر بھیجا جائے یا ان کو کتابیں دی جائیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں، یعنی رسول بھی نبی ہوتا ہے نبی بھی نبی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمارے علم منطق کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت کہتے ہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو ایسا نہیں۔ رسول نبی جو ہیں وہ رسول کے نائبین ہوتے ہیں اور ان کو کتاب کی تبلیغ کے لیے، شریعت کی تبلیغ کے لیے معاون بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو جد الانبیاء اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ مختلف احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی ساری کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، یا رسول بمانا عام ہے یعنی جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے۔ ایک روایت میں 124,000 آپ سنتے رہتے ہیں، 124,000، 12,000، 224,000، 17,000، مختلف حیثیت اور مختلف حکمت اور مختلف زاویوں سے حضور علیہ السلام نے اس کو ذکر فرمایا، لیکن مسلمان وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان احادیث میں جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ مختلف ضرورت کے اعتبار سے مختلف خاص، شاید شعبجات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان انبیاء کی صلاحیتوں کی بنا پر ان کی تعداد ذکر کی گئی ہے، لیکن کل انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء تاج نبوت سے سرفراز ہو کر جلوگر ہوئے ہیں ہم ان کی تعداد میں نہیں جاتے، وہ جتنے بھی ہیں ہم تمام کو قبول کرتے ہیں اور ہم تمام پر ایمان لے کر، یہ ایک اس کا جنرل طریقہ ہے اور یہ ایک اجمالی طریقہ ہے۔ ایک بات نبیوں میں جس طرح درجہ رسولوں کا ہے اس طرح رسولوں میں اوپر العظم رسول ہیں. العظم رسول بڑے باہمت لوگ, بڑے باعظمت, یعنی جن کو بڑی سخت اور بڑی متشدد اور بڑی گھمنڈی قوم سے ان کا تعلق ہوا, اور بڑی مشقت سے, بڑی آزمائش سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو بڑی آزمائش, بڑی مشقت سے اور بڑے تحمل سے بچایا. تو ان کی طاقت, ان کی صلاحیت, ان کی برداشت اور ان کی بزرگی کی بنا پر ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. یعنی یہ اولو العزم رسول ہیں, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. یہ ترتیب کے اعتبار سے نہیں عرض کر رہا, نام سے بھی ذکر کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. یہ ان چند میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے سورت کا نام سورہ یوسف ذکر کیا ہے. سورہ یوسف ذکر کرنے کی بات یہ کہ اس کا تقریباً حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص حالات پر ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ یہ صرف قصہ نہیں ہے بلکہ احسن القصص ہے, یعنی سب سے بہترین قصہ ہے نصیحت کے حوالے سے. یعنی انسان کی زندگی کے جتنے کردار ہیں, انسان کی زندگی کے جتنے کردار ہو سکتے ہیں, اس کی زندگی کے جتنے نشو و فراز ہو سکتے ہیں, اس کی زندگی جن جن مراحل کا سامنا کر سکتی ہے, ان تمام کو کردار کی صورت میں اس واقعے میں ذکر کیا گیا ہے. عقیدہ توحید بیان کیا گیا, رسالت کو بیان کیا گیا, انبیاء کی عصمت کو بیان کیا گیا, معاشرت کو بیان کیا گیا, اخلاق کو بیان کیا گیا, عالی اخلاق کو بیان کیا گیا جس میں صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے. اخلاق رذیلہ کا رد کیا گیا جس میں حسد ہے, بغض ہے, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا. یہ آگے شروع ہو جائے. تو گویا کہ یہ سورت ایک مکمل دستور ہے قرآن کا, کیونکہ میں نے کل بھی عرض کی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید فرقان حمید ابتدائی طور پر چار مضامین رکھتا ہے, چار مضمون ہیں اس کے, چار بنیادی سبجیکٹ ہے جس پر انسان سے قرآن خطاب کرتا ہے. عقائد و نظریہ, عبادت, عبادات و احکام, اور معاشرت ہماری, ہمارا معاشرہ, اور اخلاق و آداب. یہ چار بنیادی موضوع ہے جس پر قرآن کی آیتیں تقسیم ہوتی ہیں, یعنی قرآن جن موضوعات, اور یہی چار چیزیں جو ہے وہ ہدایت کا بنیادی باعث ہے. باپ کو کچھ آگے لے کر چلتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے نام سے یہ مستقل سورت ہے. قرآن میں اور بھی سورتیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے سورت ہے سورہ نوح, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت ہے سورہ ابراہیم. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے یہ مستقل سورت ہے جو 111 آیات پر مشتمل ہے, جس کے 12 رکوع ہیں. ہمارے علماء نے اس کو ذکر کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر, یوں تو میں نے عرض کیا جس طرح آپ کے سامنے, کہ 1,24,000 کم و بیش, اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنے بھی انبیاء جلوگر ہوئے ہیں ان تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اگر ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 17 انبیاء کا ذکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 17 انبیاء کا ذکر موجود ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا. اس کے علاوہ جو انبیاء وہ آئے ہیں حکمت کی بنا پر, ان کا نام نہیں لیا گیا, یا کچھ واقعات کی بنا پر, یا ان کی واقعات کی جو ضروریات تھی وہ ان 17 عظیم نبیوں رسولوں کے اندر شامل ہو گئی تھی, تو لہذا اس میں اس کو ذکر کر دیا گیا. ورنہ قرآن مجید میں 17 انبیاء حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی پاک تک, 17 نبیوں کے نام قرآن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور احادیث کے اندر جس طرح تعداد آئی ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000, یعنی آپ لوگ سمجھیے کہ کم و بیش جتنے بھی ہوں. میں اصول برکت کے لیے بھاری شریعت سے وہ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. سد الشریع رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا اور عقیدہ پہلے عقیدے کے باب کے اندر اس کو آپ نے جمع فرمایا. نام سماعت فرما لیجیے جن کے نام وہ ایک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, پانچویں حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت یسیع علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ذی الکفل علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, اور سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ 17 انبیاء کرام کے نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس ترتیب کے ساتھ مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. یہ کہ نئی بحث ہم نے سماعت کی, اب بات آگے لے کر چلتے ہیں. میں نے چوتھی آیت کی تلاوت خطبے کے اندر کی ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ فرماتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کچھ باتیں کی. اس کو یوں سمجھیے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اسرائیلی واقعات میں سے ہے, لیکن قرآن مجید کی یہ نص ہے تو یہاں پر تعداد تو خاص بیان کی گئی, اس پر تو ایمان لانا, اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بیوی سے آپ کے 10 بچے تھے. بعض علماء نے کہا کہ دو بیوی سے ملا کر 10 بچے تھے, اور سب سے چھوٹی بیوی جو آپ کی تھی, جو آپ کی بڑی بیوی کی بہن تھی, بڑی بیوی کا انتقال ہو گیا, چھوٹی بہن ان کا نام راحیل ذکر کیا گیا ہے, تو ان سے آپ نے نکاح فرمایا اور ان سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر حضرت بنیامین پیدا ہوئے. بنیامین سب سے چھوٹے تھے, ان سے بڑے یوسف علیہ السلام. تو یہ حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل یہ 12 بیٹے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر 11 بیٹے ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف بعض علماء نے لکھا 10 سال تھی, 7 سال تھی, 17 سال تھی, لیکن چھوٹی عمر تھی آپ, اور آپ نے رات کے وقت ایک خواب دیکھا. اس سورت کا سب سے بڑا امتیازی مرحلہ ہی یہی ہے کہ خواب, اور پھر یہاں پر یہ کہ جو اہل عظیمت ہوتے ہیں, اہل جن کو اللہ چنتا ہے, ان کے پیچھے حاسدین بڑے تیزی سے لگتے ہیں ان کو پکڑنے کے, اور یا یوں سمجھیے ایک انبیاء کی بات ہے کہ جن کے مرتبے کو خدا نے بڑھانا ہوتا ہے تو ان کے پیچھے حاسدین, گھر کے بھائی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور حاسد جو ہے, میں آگے عرض کروں گا, یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر سوال کرتا ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا, مجھے مال نہیں دیا, اس میں آپ کو کوئی قصور تو نہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے, میں نے کوشش کی, میرے پاس گاڑی نہیں, میں پیدل ہوں, فرض کریں آپ, ٹھیک ہے. آپ عالم دین بن گئے, آپ کا نام ہو گیا, آپ کی عزت ہو گئی, میں نے کوشش ہی کی, میرے دماغ میں کام نہیں کیا, میں نے پڑھا ہی نہیں, تو اس میں آپ کا کوئی قصور ہے نہیں. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے, کس کی طرف سے بولیے, تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے, آپ کو وہاں رکھا, ان کو وہاں رکھا. اب یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے, اور جب یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو جس کو گاڑی بنگلہ اللہ نے دیا ہے وہ گاڑی بنگلے کا حساب دے گا, جس کو اللہ نے مصلی اور ممبر دیا ہے وہ مصلی اور ممبر کا حساب دے گا, جس کو اللہ نے عام زندگی دی ہے تو اپنی عام زندگی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے گا. تو یہ تقسیم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر بندے کا عقیدہ تقدیر پر مسلم ہو جائے نا, تو وہ بڑا پرسکون سوتا ہے, اسے پھر حسد نہیں ہوتا. اور حاسد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے کہ تجھے یہ کیوں حافظ قرآن کیوں بن گیا, تو عالم کیوں بن گیا, تو سیٹھ کیوں ہو گیا, تیرے پاس پیسہ کیوں آ گیا, لوگ تجھے کیوں پوچھتے ہیں, مجھے کیوں نہیں پوچھتے. حالانکہ کوئی آپ نے بینر تو نہیں لگایا اپنے نام کی, لیکن یہ کہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ باہم بھائیوں میں, گھروں کے اندر, بہنوں میں, نند بہو کے اندر, ساس بہو کے اندر یہ سلسلے گویا کہ شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ حسد کا باعث ہوتا ہے. تو حاسد حسد تو کرتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ شیطان اس کے عقیدے کو کتنا کمزور کر رہا ہے, اور جو شیطان اس کے عقیدے کو کمزور کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یقین اور ایمان تقدیر سے کم ہو رہا ہے, اللہ کی تقسیم سے کم ہو رہا ہے, اور وہ بدبخت اللہ کی تقسیم پر سوالیہ نشان قائم کر رہا ہے, اور اس کا ایمان اللہ پر ختم ہو رہا ہے. وہ اللہ کو عادل کے بجائے معاذ اللہ اپنے ظلم میں ظالم سمجھ رہا ہے, العیاذ باللہ, کہ مجھے نہیں دیا اس کو کیوں دے دیا. ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو عادل جانتا ہے تو وہ اس کے فیصلے کو بھی قبول کرتا ہے. تو جو اللہ کو عادل جانے, عادل یقین کرے, اس کی تقدیر پر یقین کرے, تو پھر وہ حسد میں مبتلا بولیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مکمل ایک واقعہ ہے جس کے اندر یہ تمام کمال اور یہ تمام چیزیں گویا کہ ذکر کی گئی ہیں, اور اس کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو بڑے واضح طور پر واضح کیا گیا. ایسا میرے جیسے آپ جیسے آدمی کے ساتھ اگر حسد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نعمت اور خوش آئین بات ہوتی ہے, کہ اس سے جو ہے کہ وہ بندے کے کفارے اور گناہ کم ہوتے ہیں. اگر کوئی غیبت کر دے, اللہ اسے ہدایت دے, لیکن اگر کوئی غیبت کر دے, اب غیبت سے مراد بھی یہی ہے کہ جس نے جناب جو ہے کہ وہ اعتدال اور توازن سے ہٹ کر اس کے کسی ذاتی فعل کی طرف اشارہ کیا گیا اگر, تو وہ غیبت کی صورت گویا کہ اختیار کرتی ہے. لیکن ایسی چیز ہے جو اس کی خرابی پورے معاشرے کے اندر متعدی بنتی ہے اور اس کے لیے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہے, تو اس کو افشا کرنا, اس کی تحقیق کرنا, اس کو بیان کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے کہ وہ غیبت کے اندر شمار نہیں ہوتی. لیکن حسد کے اندر زوال نعمت کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ نسبت رکھ لی تھی کہ ہمارا باپ اسے کیوں چاہتا ہے. بعض محدث مفسرین نے لکھا کہ آپ سب سے چھوٹے تھے اولاد میں اس لیے آپ کو چاہا گیا, لیکن علماء نے رد کیا کہ نہیں آپ تو چھوٹے نہیں تھے, آپ سے چھوٹے تو بنیامین تھے, لیکن آپ کو حضرت یعقوب کیوں چاہتے تھے؟ تو اس سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چلن, آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے معاملات کی جو صورت اور ہیئت تھی, اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ یہ میرا بیٹا نبی ہے اور ان قریب یہ اعلان کرے گا. اور آپ کے چہرے میں وہ وجاہت اور وہ سلامت اور وہ ساری چیزیں گویا کہ موجود تھی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ سے بچھڑ جانا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے لیے روئے ہیں تو وہ کسی بیٹے کے لیے نہیں رو رہے, بلکہ اس عظیم شخصیت کے لیے رو رہے تھے کہ جس کے چہرے پر اللہ کے انوار اور اللہ کی معرفت کے آثار نظر آتے تھے. خیر اس کو اپنی جگہ پر ہم آگے ذکر کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. پہلے اس خواب کے مرحلے کو ہم چند درسوں کے اندر کلیئر کریں گے اور اس میں بڑی مفید بحث انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں. قرآن کریم میں چوتھی آیت میں ذکر کیا, اذ قال یوسف لابیہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا, یا ابتی, اے میرے والد گرامی, انی رایت احد عشر کوکبا, میں نے احد عشر گیارہ, یعنی خود کو چھوڑ کر, کیونکہ آپ خود ملا لیں تو بارہ بھائی ہوتے ہیں تو خود کو چھوڑ کر یعنی گیارہ, فرما انی رایت, میں نے دیکھا, احد عشر گیارہ, کوکبا ستارے, والشمس اور ایک سورج, والقمر اور ایک چاند, یعنی گیارہ ستارے ایک سورج ایک چاند, رأیتہم, میں نے ان سب کو دیکھا, لی, اپنے لیے, ساجدین, کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور ایک سورج, یہ حضرت یوسف باقاعدہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں اللہ رب العالمین آپ کو مشاہدہ کرا رہا ہے کہ گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا بڑی محبت میں, قال یا بنیا, یہ تو ابن ہے نا, یہ بنیا تصغیر ہے, اے میرے لاڈلے بیٹے, قال یا بنیا, اے میرے لاڈلے بیٹے, لا تقصص رؤیا, ذکر نہ کرنا, یہ واقعہ بیان نہ کرنا اپنے خواب کا, رؤیا, رؤیا خواب کو کہتے ہیں, رؤیا کا, اپنے خواب کا, لا تقصص رؤیا کا علی اخوتک, تیرے جتنے بھائی ہیں ان پر اس کا ذکر نہ کرنا, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ تیرے ساتھ کوئی مکر ضرور کریں گے اور تجھے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے. اور اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بڑا چالباز ہے اور انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. وہ طریقے کے بعد کبھی نیک آدمی کو نیکی کا تصور دلا کر اس کو ابھارتا ہے, نیک آدمی نیکی کا تصور دلاتا ہے. اب آئیے ایک بات یہاں پر بنیادی, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں, آپ نے یہ بھی خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو کہا کہ میں گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں تیرے بھائیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ان سے نہ کہنا. یہاں پر رک کر میں انشاءاللہ اس خواب کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا, لیکن یہاں پر چند باتیں ضروری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خواب کی شریعت مطہرہ کے اندر بہت بڑی حیثیت ہے, اسلام خواب کو اہمیت دیتا ہے. خواب کو خواب کہہ کر رد کر دینا یہ شرم جائز نہیں ہے. آج کی رشی ہم کچھ اس پر گفتگو کرتے ہیں. امام راجہ سبحانی رحمہ اللہ نے مفردات میں فرمایا, الرؤیا ما یرا فی المنام, رویا خواب اس کو کہتے ہیں جس کو بندہ رات کے وقت سونے کی حالت کے اندر جس کا مشاہدہ کرتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے. علماء کرام نے اس کو لکھا کہ خواب کی چند صورتیں بنتی ہیں, ذرا اس کو دو چار منٹ میں سنیے تاکہ ہمیں ایک پورا ایک اس کا تعلق اور ربط بنے آگے بات تک مضبوط بات تک جانے کا. سب سے پہلی چیز یوں بنتی ہے بندے کے اندر کہ کبھی بندہ بے ربط خواب دیکھتا ہے, معدے کی خرابی کی وجہ سے یا بلڈ پریشر ہائی اس کا اگر ہے یا اس کا کوئی مرض ہے تو طبی اعتبار سے وہ بڑے بے ربط خواب دیکھتا ہے کہ چوٹی ہیں وہ ہاتھی پر سوار ہیں, میں ہوں ہوا میں اڑ رہا ہوں, میری گاڑی ہوا میں چل رہی ہے, اس قسم کے خواب اس کے پاس گویا کہ طریقے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آسمان پر درخت اگ گیا ہے. یعنی ایسے کام کے جس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی, اس کو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ازغال الاحلام, یعنی یہ شیطان کی طرف سے یا طبیعت کی طرف سے ڈالے ہوئے وہ بھیانک خیالات ہوتے ہیں جو بندے کی طبیعت کے اندر مرتب ہوتے رہتے ہیں. ایک بات کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوتے وقت اطبا یہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر یہ بات کرتے ہیں
کہ سوتے وقت اگر آپ نے کوئی بہت موٹی رضائی اگر اپنے چہرے پر لے لی اور سانس لینے میں اگر آپ کو مکمل طور پر پھیپھڑوں کو اس کی یعنی مکمل رسد نہیں پہنچ رہی ہے تو اس وقت نیند کرنے کے گند کی فضا وہ قائم ہوتی ہے اور خاص طور پر اس وقت ایک خاص خواب نظر آتا ہے کہ کوئی مجھے ذبح کر رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، میں پانی کے انتہائی گہرے گڑے کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ صورت بندے کی سانس کی کیفیات کی ہوتی ہے اور یہ گویا کہ یا تو اس کو کمرے کے اندر آکسیجن صحیح نہیں مل رہا یا چہرے کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے یا بیماری ہے، کبھی طور پر اس کے ناک کا کوئی مسئلہ ہے جو دماغ کے اندر یہ کیفیات اس کی پیدا ہو رہی ہے، یہ تمام چیزوں اس کے اندر شمار ہوتی ہے۔ یہ تو پہلے میں اطباء کا نظریہ پیش کرتا ہوں، پھر میں بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتا ہوں۔ لیکن ایک خواب وہ ہے جو صالحین کا خواب ہوتا ہے، یہ تو میں نے ساتھ میں اس لیے عرض کیا کہ ہر خواب کو ہم اس پر منطبق نہ کریں۔ ابھی کیسے پتا چلے گا کہ کون سا خواب ٹھیک ہے کون سا خواب ٹھیک نہیں ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ ذرا کیفیات کو سن لیجیے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک لوگوں کا اچھا خواب یہ نبوت کے 46 شعبوں میں سے شعبہ ہے۔ اچھا، اس کی کیا تشریح ہے کہ نیک خواب یا نیک لوگوں کا خواب، نیک خواب یا نیک لوگوں، کیونکہ کبھی کبھار بندے کی جو خواہش جس پر وہ پورا زور دیتا ہے، یعنی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ، انسان دیکھے کسی کام کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے لکھا نہیں گیا، تو جو کوشش کر رہا ہے وہ تدبیر ہے اور جو ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تقدیر ہے، تو ہمیشہ تقدیر تدبیر پر غالب رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کوشش کرنا ختم کر دے۔ مثال کے طور پر یعنی آپ نے مارکیٹ جانا ہے، آپ نے دکان کھولنی ہے، یہ ہے تدبیر، گراہک آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ہے تقدیر۔ تو اللہ رب العالمین کے کام میں جب بندہ مداخلت کرتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں، کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، لینی ہے، دینی ہے، رشتہ ہے، بیاہ ہے، پڑھائی ہے، اس کے اندر بندہ سٹرگل کرے، جو جو ان کی شرائط اور ضابطے اس میں کرے، لیکن بندہ دیکھے کوششیں کرنے کے باوجود وہ کام بنتا نہیں ہے، تو کوششیں اپنی جاری رکھیں لیکن امید ہونے کی نہ رکھیں، امید خدا پر چھوڑے، اس لیے کہ جب کام میں صحیح کر رہا ہوں اور کام نہیں ہو رہا تو پھر یہ تدبیر کا مسئلہ نہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اور اگر تقدیر کا مسئلہ ہے تو تقدیر بندے کو ہمیشہ، یعنی کام کو آپ نے کرنا ہے، پریکٹیکل طور پر آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور جس طرح کے امتحان میں کامیابی کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو مکمل تیاری کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، جو سوالات وغیرہ ہے جو آپ نے اس کو مرتب کرنے وہ کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، دکان میں تمام چیزوں کو رکھنا ہے، گراہک آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ انتظار کرتے رہے، اس پر کھوجنا لگائے، ورنہ غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ناراضگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اختلاف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو تقدیر کا ایک عقیدہ جو ہے وہ درجنوں بے سکونی سے بندے کو بچاتا ہے۔ تو لہذا بندے کو اللہ کے علم پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہو رہا وہ بھی ٹھیک ہے، اگر اب ہو جاتا تو کوئی خرابی پیدا ہو جاتی۔ ایک بات تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑی قیمتی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ نیک لوگ جو ہما وقت دین کے پابند ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، جن کا مفائدہ، جن کے تصورات نیک ہوتے ہیں، جب وہ خواب دیکھتے ہیں، نیک لوگ جو صالحین خواب دیکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اچھے لوگوں کا خواب، نیک لوگوں کا خواب یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس کو نیا یعنی نبوت کے 46 یعنی نبوت کے جو درجے ہیں، فضائل و کمال کے، جو نبی کو مقام ملتا ہے، جو نبی پر عرفان کرتا ہے، تو براہ راست کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دوسرے درجے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کا جو تیسرا درجہ ہے پریشر کا اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو فرمایا نیچے نیچے آ کر جو سب سے نیچے 46 درجے کا، جب وہ معاملہ اتنا نرم پڑ جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ بھی فساد کرنے صالحین پر اتارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کہتے ہی غیب کے ادراک کو ہے۔ یہ بنیادی چیز ذرا سمجھے، نبوت کس کو کہتے ہیں؟ غیب کے ادراک کو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا مانو تو غیب جاننا نہیں، تو میں نے کہا یہ خواب نبوت کا 46 حصہ بنا، کیا کہیں گے اس کو بھائی؟ خواب تو غیب کی چیز ہے نا، خواب بولیے، آپ دیکھیے آپ خواب دیکھتے ہیں اور وہ چیز آپ کے سامنے ہو جاتی ہے 4 کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد ہو جاتی ہے، تو وہ تو مستقبل کی چیز تھی نا جو بھی آپ کو دکھائی گئی، اور وہ غیب تھی۔ لیکن جو نبی پر اترتا ہے نا غیب، وہ تو براہ راست کسی کی کھوپڑی سنبھال بھی نہیں سکتی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب یہ نبی کو جو اپنے مثل کہتے ہیں، ذرا غور کریں اس پر آپ، جو نبی پر دیکھو کو کچھ خواب آپ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جو تمہارا محبت کرنے والا ہو نا، تم سے محبت کرنے والا، تم سے چاہنے والا، تمہاری جیب پر اس کو نظر نہ ہو، تمہاری عزت سے اس کو سروکار نہ ہو، تم سے بس محبت کرتا ہو اور ہو بھی قرآن و سنت کا عالم، تو اس کے پاس جاؤ کہ وہ مجاز کو، وہ اشارے کو، کنائے کو جانتا ہو، اپنا خواب اس کو بتاؤ. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ خواب دیکھتے ہیں اور جو صحیح تعبیر کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو تو بات بتا رہا ہے اس سے اشارہ ایک یہ نقصان کا بھی نکلتا ہے اور یہ فائدے کا بھی نکلتا ہے. اب آگے نقصان سے کیسے بچیں گے وہ بھی بات بتاتا ہوں، لیکن وہ دونوں بات سن کر آپ گھبرا جاتے ہیں نا. یعنی یہ وہ آپ مستقبل کی بات بتاتا ہے، توجہ ہے نا، مستقبل میں ہونے والی بات جب خواب میں آپ کو آ جاتی ہے اور تعبیر کرنے والا معبر اس کی تعبیر کر دیتا ہے، اس کو کلیئر کر دیتا ہے، تو اس کو سن کر آپ گھبرا بھی جاتے ہیں، چاہے خوشی کی بات ہو کہ یہ کیسے ہوگا. تو ہمارے دل تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات اگر غیب سے بتا دیے جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. تو یہ نبوت کا 46واں درجہ اس لیے ہے کہ جو نبوت کی سطح ہے نا اس پر غیب اتنا اہم باتیں وہاں پر اتاری جاتی ہے کہ نہ دنیا میں کسی آدمی کا سینہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، نہ کسی کی کھوپڑی برداشت کر سکتی ہے. اس کو اگر کوئی برداشت کر سکتے ہیں تو حضرات انبیاء برداشت کرتے ہیں. اس لیے آپ سمجھ رہے میری بات اس حدیث شریف کو، اس لیے کہا کہ خواب نبوت کی 46واں حصے میں سے. یعنی نیک لوگوں کو بھی نبی کی محبت کے کچھ، نبی کی محبت کے کچھ چھینٹے اس پر جب اترے ہیں تو کچھ فیض کی جھلک اس کو بھی پتا چلے. تو فرما اس کے لیے بھی نبی کی محبت، نبی کی اطاعت اور تعلق کھلتا ہے اور وہ 46واں حصے کو ملاحظہ کرتا ہے. اور وہ 46واں حصہ کیا ہوتا ہے اس پر ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا، ذرا سمجھے آپ. یعنی ایک بات ہے، مثال کے طور پر ایک قیمتی چیز سونا ہے لیکن وہ 10 کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ اس کو دبا رہے ہیں کہ یار یہ ہے کوئی چیز، ایک کپڑا ہٹا ہے یہ کوئی چیز، اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی. دوسرا کپڑا آپ نے ہٹایا، اب اس کو اور ادراک کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے. تیسرا کپڑا ہٹایا تو یعنی ہمیں جو نبی کو جو دکھایا جاتا ہے نا وہ بغیر کپڑے میں لپٹے دکھایا جاتا ہے. یہ ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کی طاقت صرف نبی کو ہوتی ہے اور وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. ہم تو 100 کپڑوں میں لپٹا ہوا بھی غیر جو 46واں حصے میں اس کو دیکھتے تو ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی ہے اور دل دہلتا ہے. 10 بندوں کو شور کر کے کہتے ہیں یار دعا کرو یہ دیکھ لیا، یار دعا کرو یہ دیکھ لیا. تو ہم تو کپڑوں میں لپٹے ہوئے پیج در پیج، پیج در پیج خدا کے رازوں میں سے ایک راز کی، اس راز کی بھی ایک جھلک بھی، اس جھلک کے بھی کروڑوں حصے جو پردوں میں آتے ہیں اس کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو نبی کا سینہ وہ ہوتا ہے جو جھلک ملک نہیں، حاصل چیز اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. یہ ہے آپ دیکھیں، اور نبی اس کو دیکھتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کامل بشریت، اور جو اور نبیوں کو نہیں دکھایا جاتا جو پیارے مصطفیٰ کو دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے جس سے عقیدت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. اور یہ ہم نے کوئی محبت بڑھانے کے لیے بات نہیں کی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب آپ سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کے 46واں حصوں میں سے، بولیے، یہ ایک 46واں حصوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے. اب آئیے، خواب کا نبوت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. نبی کو بھی باقاعدہ طور پر پریکٹس کرائی جاتی ہے. یہ بہت اونچے مضامین کی طرف ہم چل رہے ہیں. کہ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ نبوت لے کر نبی پیدا ہوتا ہے، لیکن اعلان والی جب کیفیت اس پر آتی ہے یا رسالت والی کیفیت آتی ہے تو وہ ایک اور بوجھ ہوتا ہے، ایک اور بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک اور بہت بڑا بار ہوتا ہے. تو نبی کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو اندر نبوت کی صلاحیت ہے یا نبی ہے، تو اس خیال کو، اس حقیقت کو، اس رسالت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے غیبی طور پر بطور مشق خدا اس کو بڑھاتا ہے. بخاری شریف حدیث سے اس کو آپ کو واضح ہو جائے گا. میری ماں ام المؤمنین کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آنی تھی، کھلی وحی، نری وحی، آیا وحی، کہ جس کا ایک حرف بھی اگر قرآن، جس کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، اس وحی نے آنا تھا اس سے 6 مہینہ پہلے. میری ماں ام المؤمنین کہتی ہے بخاری شریف میں، سرکار کے دل کے اوپر خواب کی بارشیں ہونا شروع ہو گئی. روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سے بڑھ کر ایک خواب دیکھتے اللہ کے راستے، کیونکہ اب دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو آخر میں آئے گا وہ سب سے آخری چیز ہے. تو اس 6 مہینے بعد والی وحی کو برداشت کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وحی کے اترنے سے پہلے میری ماں کہتی ہے 6 مہینہ پہلے سے کثرت سے حضور کے سینے مبارکہ پر اللہ کے راز جو بطور خواب کی نیند کو اتر رہے تھے تاکہ طبیعت اس سے اہم ہو جائے، بیدار ہو جائے، بیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اور پھر جب طبیعت نے اس قرار کو پکڑا اور اس مرتبے پر پہنچی تو جبریل اپنی شکل میں اصل میں آ گیا اور اپنی اصل شکل میں آ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام بتایا. تو گویا کہ یہ روحانی تربیات ہیں اور یہ روحانی وہ معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین، اب میں ایک آسان سی بات کرتا ہوں جس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں. آپ کہیں گے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو میں آپ کی طبیعت کے مطابق ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے اگر کوئی آدمی یہاں پر ہو اور وہ اللہ رب العالمین ہمارے شہر کو دہشت گردی سے بچائے، ٹھیک ہے، جو دوران کراچی میں چل رہے تھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ امن ہے، کچھ دن جو چل رہے تھے تو ایک عام موٹر سائیکل بھی گزرتی تو بندہ اس کو دیکھا ڈر جاتا تھا، دروازہ بند کر کے گھر میں چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، دو بندے اگر جا رہے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذر یعنی مثال یوں سمجھیا یا یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کو پتا ہے یہ محلے میں جو بندہ رہنے آیا نا یہ نیا، آپ اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے سی بات سن کر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر سینہ کمزور ہو اور بات کوئی رازدار والی ہو اور بات کوئی خطرناک ہو تو یقیناً باتیں دل کو ہلاتی ہیں اور باتوں سے ہٹ پھیلو ہاٹ پھیل ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا بندہ شکار ہوتا ہے، کوئی بھاری بھرکم گھبرائی ہوئی بات بندوں نے سن لی تو جناب اس کا بلڈ پریشر لو شوگر لو یہ بندہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو باتوں کا اثر ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی باتوں کا اتنا اثر ہے تو جب خدا بات کرے تو پھر اس کا کتنا اثر ہوگا؟ تو خدا جب نبی سے بات کرتا ہے تو وہ بات اتنی طاقتور اتنی ہیبت والی ہوتی ہے، اتنی ہیبت اس کے اندر ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی آگے نہیں رک سکتا، پہاڑ پر بھی اگر اس بات کا ایک ذرہ اترے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اس قدر مضبوط کیا گیا کہ وہ باتیں جو اللہ نے اتاری جو میں نے کل آیت متشابہات آپ کو بتائی، الف لام میم، الف حضور نے کہا میں سمجھ گیا، لام کہا میں نے سمجھ لیا، میم میں نے سمجھ لیا، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اور وہ راز، وہ کوئی کہے گی تو جبریل لے کر آئے تھے، میں نے کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں گئے تو وہاں تو وہ بات ہوئی تھی جو جبریل کو بھی نہیں سنائی گی، فرما فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے جو بات کرنی تھی وحی کرنی تھی الی عبدہ اپنے بندے مصطفیٰ کی طرف، ما اوحا جو کرنی تھی، کہا کیا بات کی مولا؟ فرما اگر بات بتانی ہوتی تو اس کو یوں کیوں بتاتے، ہم کھول کے بتا دیتے کہ ہم نے کیا بات کی ہے، لیکن وہ بات اتنی اہم اور ضروری ہے اور برداشت اور اس کی قدر و قیمت اور صلاحیت کے حوالے سے اور اس کو اس کا متحمل ہونے کے حوالے سے اس کے برداشت کے حوالے سے تمہاری صلاحیت نہیں، لیکن مقام بھی اپنے حبیب کو بتانا تھا اور بتا دیا، فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، جو محبوب سے بات کرنی تھی کر لی، جس کو بتانا تھا اس کو بتا دیا، جس نے سننا تھا اس نے سن لیا۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ سے جو وزیر بات کرے اور بادشاہ وہی بات اگر سپاہی سے کرے تو سپاہی کا ہٹ بل ہو جائے، یعنی کائنات کے راز، یعنی بادشاہ کی سلطنت ہے، بادشاہ کے دشمن بھی ہے اور معاملات بھی ہے، اور باتیں ہی ہوتی ہیں کہ جناب جو ایک کمزور آدمی کو اگر صحیح طریقے سے بتا دی جائے تو وہ جا کر شیر سے لڑ لے، وہ جا کر شیر سے لڑ لے۔ تو گویا کہ یہ اثرات باتوں کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا، اسی سے امیدیں قائم ہوتی ہیں اور اسی سے جناب جو ہے کہ جذبے قائم ہوتے ہیں۔ ایک ناول لکھنے والا شخص، ایک واقعہ میں بیان کروں، وہ لکھ دے تو جناب بندہ تلوار اٹھا کے میدان کے اندر آ جاتا ہے، اور آپ نسیم اجازی کو دیکھیے جب اس واقعے کو فلسفہ کرتا ہے تو جناب بزدل اقبال کو آپ دیکھیے، جناب بزدل کو اگر اقبال پڑھا دیا جائے تو وہ ڈنڈا لے کر جناب روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاثیر اور باتوں کا اور اس کے پہرائے کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر طبیعت کے اندر مرتب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے کلام کا جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو اور کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا، اگر برداشت کر سکتے تو انبیاء کر سکتے، اور انبیاء کے بعد اللہ رب العالمین نے عام صالحین جو انبیاء کے نقش قدم پر ہیں ان کو اس راز سے واقف کرنے کے لیے نبوت کا 46واں حصہ وہ خواب کو بنایا ہے جس کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ماں کہتی ہے کہ وحی کے نزول سے 6 مہینے پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر خواب کا سلسلہ شروع رہا۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ صالحین کے خواب اثر رکھتے ہیں۔ اس میں بڑا بہترین خواب ہے حضرت امام بصری کا، جو مشکلات سے ہٹ کر آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ طبیعتیں اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے علماء نے اس کو تقریباً جگہ پر لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انفاس العارفین میں ایسے کئی خواب لکھے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک خواب لکھا ہے اپنے والد گرامی کا کہ ان کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک ان کے والد کو دیا، عبد الرحیم صاحب کو، شاہ عبد الرحیم صاحب، اور جب وہ اٹھے تو ان کے ہاتھ کے اندر موئے مبارک شریف موجود تھا۔ تو خواب پھر مرتبے کے اعتبار سے ایسی حقیقت پر نہیں، حضرت امام بصری شرف الدین بصری رحمہ اللہ صاحب قصیدہ بردہ ان کو فالج ہو گیا تھا، اور جو فالج ہوا ان قصیدہ بردہ شریف کو لکھا اور اس کو بھی مکمل ہی کرنے والے تھے کہ فالج کا اثر ان پر ہو گیا، اور فالج کا اثر ہوا تو فالج کے اثر کے اندر کیونکہ عاشق رسول تھے تو لیٹے ہوئے بھی ہیں تو یاد مصطفیٰ میں ہے، تو آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے سے پہلے آپ نے شعر بنانا چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اور وہ تھا فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، یہ شعر آپ نے بنایا، فمبلغ فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم. یہ شعر آپ کے ذہن میں اگلا مصرع نہیں آ رہا. آپ نے شعر یہ بنایا فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہمارے علم کا حاصل یہ ہے اور ہم اپنے علم سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فرشتہ نہیں بنایا, آپ کو جن میں سے نہیں بھیجا, آپ ہیں جن سے بشر میں سے. لیکن پھر دل میں سوچا کہ کہیں کوئی اس کا معنی غلط نہ نکالے, تو اس کو اس بشریت کا جو اعلیٰ مقام ہے حضور کا اس کو بیلنس کرنے کے جب تک دوسرا مصرع نہ آئے, کیونکہ یہ تو شعر کا ایک مصرع ہے نا. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, آگے کا مصرع ان کے دماغ میں نہیں آ رہا کہ کیا میں آگے اس کو ذکر کروں تاکہ بشریت حضور کی جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام وہ بشریت کا کی بات بھی ہو جائے اور آپ عام لوگوں کی بشریت سے مماثل بھی نہ ہو, ایسا کوئی نقطہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ سو گئے اور خواب میں حضور تشریف لائے. سکان نے فرمایا کہ بوسری میں نے سنا تو نے میری شان میں شعر لکھا ہے. تو امام بوسری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کہا ہاں یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, تو حضور بہت مسکرائے. امام بوسری کہتے ہیں کہ تو نے حق لکھا, بالکل تو نے قرآن کا عقیدہ لکھا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آگے کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حضور نے فرما میں تجھے مصرع بتاتا ہوں. تو یہ قصیدہ بردا کا یہ دوسرا جو مصرع یہ حضور کا کرتا ہے فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم وانہ خیر خلق اللہ کلہم, یعنی میرا علم تو یہی ہے کہ آپ جن سے بشر میں سے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جن سے بشر میں سے تو ہیں لیکن وانہ خیر خلق اللہ کلہم, کہ بے شک مصطفیٰ جو جن سے بشر میں سے ہیں وہ تمام کائنات میں سب سے بہترین اور اللہ کی خلق میں سب سے اخیر اور پسندیدہ ہے. یہ اگلا مصرع جو ہے یہ حضرت امام بشری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے گویا کہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا, اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم کے اوپر یہ کیفیت ہے. تو سرکار نے ان کے آدھے جسم پر جہاں جہاں فالش تھا اپنے دست مبارک کو پھیرا. وہ کہتے کہ میری صبح آنکھ کھلی تو سرکار نے جاتے ہوئے مجھے چادر بھی عنایت فرمائی تھی, تو کہتے چادر میری جھولی کے اندر پڑی ہوئی تھی اور میرے جسم کے اوپر جو فالش کے اثرات تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اور اس وقت جو اللہ کے ایک ولی تھے, یہ کنیکشن دیکھ لیجیے جس کو کانفرنس کال کیا تھا, ان کے پڑوس میں اللہ کے ولی موجود تھے, وہ آئے اور انہوں نے کہا بوسری شرف الدین تم اپنے خواب کو چھپا رہے. انہوں نے کہا جی کیا چھپا رہا, کہا رات سرکار آئے تھے. کہا ہاں, کہا وہ چادروں والا قصیدہ مجھے بھی تو سنا دو جو حضور نے جس کا مصرع عطا فرمایا, یعنی بردا عربی میں انہی چادر کو کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں سرکار تشریف لائے تھے اور یہ وہ چادر ہے جو حضور نے مجھے عنایت فرمائی. تو گویا کہ یہ خوابوں کی وہ حقیقت ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا صالحین کے قلب کے اوپر اتارتا ہے. اور حضرت نور الدین شتنوفی رحمہ اللہ نے میرے آقا و مورا سرکار غوث سمدانی قندیل النورانی شہباز المکانی حضور غوث الثقلین جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا کہ ایک شخص, کیونکہ جمعے کے دن جب غوث اعظم تقریر فرماتے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بولی نے سبحان اللہ, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا علمی تفوق ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے کچھ تقریروں کے اندر, کہ غوث اعظم کا تو علم اتنا تھا کہ 400 جید علماء, یہ زہبی نے لکھا اپنی کتاب سیر عالم النبلاء کہ 400 جید علماء حضرت غوث اعظم کے ساتھ قلم کاغذ لے کر پھر رہے ہوتے تھے. یعنی یہ غوث اعظم کے علم کا مقام تھا کہ غوث اعظم اگر ایک بات بھی کرے تو فوراً وہ لکھے تھے. یعنی آپ کے ہر الفاظ اتنے قیمتی, غوث اعظم کے بیٹھنے کا انداز چلنے کا انداز وہ انداز بھی اتنا قیمتی اور کئی مسائل کے لیے تشریح کا باعث تھا کہ وہ ان اداؤں کو بھی مرتب کرتے تھے. ایک نہیں 400 علماء, کتنے جید علماء غوث اعظم. اب میں اس طرف نہیں آتا ورنہ میں نے بتایا کہ غوث اعظم کے شاگردوں میں سے کیسے کیسے علماء, ابن قدامہ غوث اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں, علامہ سمعانی غوث اعظم کے شاگرد, فقہ حنبلی کو جو مرتب اس بندے نے کہ ابن قدامہ یہ غوث اعظم کے جوتے اٹھانے والوں میں سے, یہ غوث اعظم کے خدام میں سے, علامہ سمعانی جو اسماء الرجال کا امام ہے, ان کی مکمل کتاب علم الانصاف, کتاب الانصاف جو کئی صدیوں سے محدثین کے سروں پر راج کر رہی ہے, یہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وساط سے ایک ہفتہ پہلے غوث اعظم کے دربار بابو شیخ میں پہنچے اور غوث اعظم کی شاگردی انہوں نے اختیار کی تھی. خیر, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جمعہ پڑھاتے تو یوں ہوتا کہ عشاء ہی سے تم سمجھو کہ جمعرات کی عشاء پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے نہیں تھے. جمعرات کی عشاء پڑھ کے مسجد سے نکلتے نہیں تھے اور ہر بندہ بھاگ کر آتا کہ پہلی صف میں بیٹھے. ایک بندہ میرے جیسا اور آپ جیسا ہوگا کہ جناب وہ پہنچ تو گیا لیکن تقاضا بشری ہے, اب وہ وضو کرنے بھی باہر نہیں جاتا کہ باہر اگر جائے تو جناب سب تو کوئی اور لے لے گا. این جب غوث اعظم تشریف لائے اور اپنی گفتگو فرما رہے تھے تو ضرورت تو نہیں تھی غوث اعظم کے چہرے کو دیکھے, اس وقت اس سے بڑے شدید پیشاب لگا. انسان پیشاب اس کو بڑی شدت کے ساتھ لگا اور وہ غوث اعظم کے سامنے بیٹھا تھا. ضرورت نہیں کر سکتا, مخمصے کا شکار ہوا کہ اٹھ کر, پہلی بات اگر اٹھ کر جاؤں بھی تو اتنی بڑی سرکار بیٹھی ان کے سامنے اٹھوں کیسے. اللہ غوث اعظم تشریف فرما ہے تو غوث اعظم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے سامنے اٹھوں کیسے, ایک یہ خیال دل پر دامنگیر تھا, اور یہ اگر اٹھ کے جاتا بھی ہوں تو جگہ کوئی اور لے لے گا. اور غوث اعظم جب نماز پڑھائیں گے تو یہ سعادت, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو یقیناً حضور کی برکت سے اللہ رب العالمین نے فیضان کا مرکز فرمایا تھا. تو غوث اعظم کے رضانوں کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی, رومال تھا, وہ آپ نے اٹھا کر اس بندے کے سر کے اوپر ڈال دیا, سر پہ ڈالا اور اس کو نیند آ گئی. اور نیند کیسے آئی؟ اس حالت میں آئی کہ جس میں وضو توڑتی نہیں, وضو اب وہ دو زانوں کر بیٹھا سو گیا. سو کر کیا دیکھتا ہے کہ چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, ایک بیابان آ گیا, جنگل آ گیا ہے, اور اس جنگل کے اندر کنارے میں اس کو جگہ نظر آئی کہ جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ سکے. وہ گیا اور اس نے اپنے جسم سے کپڑے کو دور کیا, سکون سے اس نے پیشاب کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, پاک کر کے جناب اپنے آپ کو سمیٹا. جب اس کی بالکل حاجت پوری ہوئی, جب وہ لوٹنے لگا تو آنکھ کھلی تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اور پیشاب کی جو شدت تھی وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی, لیکن کپڑا اس کے پاس نہیں تھا. جو غوث اعظم نے کپڑا ڈالا تھا نا, وہ کپڑا اس کے پاس نہیں تھا, اور یعنی سر پر کپڑا ڈالا, وہ خواب کے ذریعے وہاں پہنچا دیا اس کو. بولیے سبحان اللہ. وہاں پہنچ بھی گیا, اس نے استنجا بھی کر لیا, پاکی بھی حاصل کر لی. وہ لوٹ کر آیا, جب اس کی آنکھ کھلی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا. ایک دن وہ شخص تاجر تھا, جانے لگا, عین اس مقام پر آیا جہاں اس کو خواب میں اس نے دیکھا تھا. اس نے کہا جناب یہ تو وہی جگہ جہاں خواب میں گزرا تھا. اب وہ جگہ ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا, اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے سمجھا کیا تھا. دیکھا تو جناب ایک جھاڑی کے اندر وہ رومال اٹکا ہوا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ رومال وہاں پر موجود ہے, رومال ڈالا یہاں پر گیا. تو یہ اللہ رب العالمین جل والا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو میرے رستے پر چلتے میں ان کو کیسی عزتوں سے نوازتا ہوں. تو جب میرے بندے کی یہ شان ہے جو میری فرمان برداری پر چلتا ہے, تو پھر ہمارے اختیار مطلق کا اندازہ کون کر سکتا ہے. آئیے گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات مزید سماعت فرمائیے. قرآن کے اندر ہمارے علماء نے لکھا کہ چھ خوابوں کا ذکر ہے. کتنے؟ کل کی نشست انشاءاللہ ہم کریں گے حضور کے خوابوں کا, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے آقا نے خواب کیسے دیکھے اور حضور کو کیسے خواب دکھائے جاتے ہیں. یہ میں نے اس کو تھوڑی سی تیاری کی ہے, تو میں انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا. لیکن آج ذرا یہ سماعت فرمائیے اس نحت کے حوالے سے اور آیت نمبر چار کے حوالے سے, کہ ضمن ہم چند چیزوں کو اور سیکھتے رہے. قرآن کے اندر چار لوگوں کے خواب, چار خواب مذکور ہیں. ایک حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے ساتھ قید خانے کے اندر دو خواب جو ہے, وہ قید خانے کے اندر دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھے تھے. اور ایک نے خواب پوچھا تھا کہ وہ انگور کی شراب کو وہ نچوڑ رہا ہے, اور دوسرے نے کہا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ پرندے جو ہیں اس کے سروں سے نوچ رہے ہیں. یہ خواب ہے. تیسرا خواب خود اسی سورہ یوسف کے اندر عزیز مصر کا ہے, اور عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا تھا, بلکہ اس پر بہت زبردست قسم کی تعبیر اس کی واضح ہوئی. اس نے کہا سات موٹی اور فربا گائیں, یعنی سات موٹی تگڑی گائیں سات کمزور گائیں کو کھا جاتی ہیں. یہ خواب سورہ یوسف کے اندر ہے, اور یہ بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی تاریخ کا خواب ہے. انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم اس کو آگے چل کر آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کریں گے, جو آیت نمبر 43 کے اندر موجود ہے. اور چوتھا خواب جو قرآن کے اندر موجود ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اور ایک پانچواں خواب جو قرآن کے اندر موجود ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے, تو آپ نے خواب دیکھا جب کافروں کی پورا تسلط مکہ کے اوپر تھا, اور مکہ ابھی جو ہے کہ باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر فتح نہیں ہوا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کہ میں اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مکہ شریف کی طرف طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے. یہ خواب جو ہے باقاعدہ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا, اور واقعی میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ خواب کی جو ہے کہ مکمل تفصیل واضح طور پر موجود ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی مزید تشریح ہم کریں گے. آج کے درس میں ہم نے الحمدللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. کل انشاءاللہ العزیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ہیں, جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں, صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں, اور بڑے محبوب واقعات ہیں, تو خواب کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ضرور سمجھیں گے. اور پھر سرکار نے باقاعدہ طور پر
اپنے سامنے بٹھا کر اپنے صحابہ کی پریکٹس کروائی. یعنی کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا جی میں نے خواب دکھایا, تو سردار نے کہا چلو تم اس کی تعبیر کر کے دکھاؤ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی, اور اسی وجہ سے تو پورا بخاری کے اندر کتاب الرؤیا ہے, کتاب التعبیر ہے, مسلم کے اندر کتاب الرؤیا کتاب التعبیر ہے, یہ خواب کے بیانات گویا کہ موجود ہیں. تو آج کے درس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ خواب سے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. خواب جو نبوت کا 46واں حصہ ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس پر ہم نے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ راز الہی میں سے وہ راز ہوتے ہیں کہ جس کو براہ راست اصل صورت کے اندر اگر کوئی ذات برداشت کر سکتی ہے تو وہ انبیاء کرام کی ذات ہے. ہمارا قوت, ہماری استعداد, ہماری صلاحیت, اور ہم اس درجے پر نہیں ہوتے کہ براہ راست طور پر اس چیز کو حاصل کر سکے, تو ہماری طبیعتوں کے اعتبار سے وہ نچلے 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 درجے پر آ کر ہمارے اعتبار سے وہ یعنی جو صالحین ہوتے ہیں ان کے لیے وہ گویا کہ 46واں حصہ قرار پاتا ہے. اور آخری بات جو میں یہاں پر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرات انبیاء کرام کے اندر ایک ملکہ رکھتا ہے, اور اس ملکے کو عصمت کہتے ہیں. ایک صفت اللہ رب العالمین حضرات انبیاء میں رکھتا ہے, اس کو عصمت کہا جاتا ہے, یعنی انتہائی پارسی پارسائی. یعنی انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کبھی آمدن, جزمن, ارادتن, قصدن, اپنی مرضی سے غلط کو غلط سمجھتے ہوئے, برائی کو برائی جانتے ہوئے شیطان کے ہاتھ کے شکار ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو چیز اس کام سے ان کو روکتی ہے اس کو عصمت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں. تو انشاءاللہ کے آنے والے درس کے اندر ہم حضرات انبیاء کرام کی عصمت کے حوالے سے بحث کریں گے. چاہے نبی اعلان کرے نبوت کا یا نہ کرے, نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بڑا درد ہوتا ہے کہ 40 سال سے پیور نبی نہیں تھے. ان سے پوچھو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو تم یہ بات کر رہے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے نبی نہیں تھے, تو ذرا یہ بتاؤ 40 سال پہلے حضور معصوم تھے؟ اگر وہ کہے گا نہیں تو کیا گناہگار تھے؟ العیاذ باللہ. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تمام فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ یقیناً معصوم تھے, اور اہل سنت کے نزدیک نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ ایک دماغ کے اندر بات چلتی ہے, اگر 40 سال پہلے نبی تھے تو آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ جو نبی ہوتا ہے تو لوگوں کو حق اور باطل کی باتیں بتاتا ہے, آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بات ابھی اپنے ذہن میں رکھو. حضور اس وقت کہاں پر ہے؟ کہا مزار میں. ہم نے کہا نبی ہے؟ کہاں. میں نے کہا تبلیغ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا بات ہوئی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ قید لگا رہے ہیں بار بار کہ تبلیغ کریں گے, میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مزار مقدسہ کے اندر موجود ہے. تو تبلیغ کب ہو نظریہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر اپنی عملی زندگی کے اندر عطا فرمایا 23 سالہ زندگی کے اندر, کیا وہ کیفیت اس طرح باقاعدہ جسمانی طور پر ظہور ہو کر اسی کیفیت کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا تم نے تو کہا تھا نبی ہوتا وہ ہے جو تبلیغ کرتا ہے, اور تم نبی کو قبر میں بھی نبی مان رہے ہو, تو تبلیغ کی شرط وہاں نہیں ہے. تو گویا کہ یہ چند اہم موضوعات ہوتے ہیں کہ جس کے تحت بد مذہب کوشش یہ کرتے ہیں کہ چیرہ دستی کریں. میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ باتیں واضح کرنے کی, اور علم دین حاصل کیجئے. سورہ یوسف کو بھی ہم نے صرف اس وجہ سے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے مزاج, لوگوں کی طبیعتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو علماء سے, اہل علم سے گویا کہ جوڑے رکھیے, اور حسد کا ہونا یا شورش کا ہونا یہ اس بندے کے لیے ایک نعمت بنتی ہے کہ خدا نے جس کو جب ترقی دینی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, واہ واہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا, اور باپ نے بھی سجدہ کیا, ان کو ماں نے بھی سجدہ کیا, کیا مقام ہے یوسف کا؟ تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یوسف علیہ السلام پر گزری کتنی ہے, ذرا یہ سوچا ہے آپ؟ یعنی اس مقام پر پہنچنے کے لیے کتنے حاسدوں کا, کتنے ظالموں کا, کتنے قید و بند کا, کتنے آزمائشوں کا یہ سفر پورا عبور کرنے کے بعد, کتنی تہمتوں کا, کتنے الزامات کا, آپ کی معصوم زندگی کو داغدار بنانے کی کوشش کیجیے. کئی سال آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا, باہر سے دور رکھا گیا, بچپنا آپ کا مکمل طور پر جیل میں اور قید و بند کی صحبتوں کے اندر آپ کو گزرا. پھر جا کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو روشن فرمایا. تو یقین اللہ رب العالمین جس کو چنتا ہے اس کے پیچھے حاسدین کو لگاتا ہے, لوگوں کو لگاتا ہے. آئیے دو زانوں ہو کر بیٹھیے, وہی شعر پڑھتے ہیں جو امام بصری نے پڑھا, اور اس کا دوسرا مصرع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. محبت سے پڑھیے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کل
ہے میرے مولا آؤ.